بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. مضمون یہ چل رہا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیجیے، اور یہ صرف سن کر چلے جانے کی چیز نہیں، بلکہ ہمیں اپنی خود کی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں مجھ سے کسی طرح تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عادت ایسی ہمیں پڑ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو تکلیف ہم سے کسی کو نہ پہنچے. اب یہ تزکیہ کا ویکینڈ ہے اور کل بھی گفتگو کرنی پڑے گی، اتوار کو بھی گفتگو کرنی پڑے گی، اور صحت بھی ذرا ڈھیلی ہے، اس لیے صرف تمہید باندھ رہا ہوں، اور تمہید باندھ کر آگے چاہتا ہوں کہ ہم سنیں کہ اس مجلس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں. مگر ایک قصہ یاد آ گیا، وہ میں سناؤں کہ کسی کے دل کو تھوڑی سی بھی ٹھیس نہ پہنچی. اس کا ہمارے بزرگوں نے کتنا خیال رکھا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اس واقعے کو سن کر. اور اسی وقت ذہن میں آیا، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت میاں جی سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، دیوبند میں حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، بہت بڑے بزرگ. ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کچھ دیر اپنے اعمال وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ نکلے، تو اتفاق سے اس دن ان کے متوسلین میں سے کوئی صاحب یا شاگردوں میں سے کوئی مسجد میں ہوگا تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا. مسجد سے نکل کر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہتے تھے وہاں چلتے چلتے ایک جگہ آئی جہاں میاں صاحب رک گئے، اور رک کر کے جوتیاں چپل فٹ ویئر جو تھا وہ اتار دیا، اور اتار کر بہت آہستہ 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 کہ قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے، کوئی چل رہا ہے اس کی آواز نہ آئے، اس طرح خاموشی سے چلے، اور اس سے بھی وہی کام کروایا. اور آگے جب جتنا فاصلہ ذہن میں تھا وہ طے ہو گیا تو پھر جوتیاں رکھ دی اور جوتیاں پہن کر کے چلنے لگی. تو وہ جو صاحب ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، راستہ ہے، گرد ہے، کچرا ہے، جوتیاں آپ نے اتار دی اور پھر یہاں سے گزرنے کے بعد جوتیاں دوبارہ پہن لی، یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کا احترام آپ کر رہے تھے، کوئی خاص بات؟ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں سے ہم نے جوتیاں اتار دی وہاں سے لے کر جہاں ہم نے جوتیاں پہنی وہاں تک ایک مکان ہے طائفہ کا، بازاری عورت کا، مشہور تھی کہ یہ بازاری عورت ہے. اور ایک زمانے میں اس کے یہاں بہت رونق رہتی تھی، اس لیے کہ جوان تھی، خوبصورت تھی. اب اس کی عمر ڈھل رہی ہے یا ڈھل چکی ہے، تو لوگ جاتے نہیں اس کے یہاں، بہت کم لوگ جاتے ہیں. तो जब कोई जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि चलो भाई कोई आया। तो हजरत ने फरमाया कि यहां से जब भी मैं गुजरता हूं रात के वक्त देर से, मस्जिद से अगर मैं देर से निकलूं और देर हो जाती है, तो उतने फासले से जूती उतार देता हूं जहां से कदमों की आहट उसको आती है, और वहां तक जूतियों को नहीं पहनता जहां तक उसको फिर दोबारा आहट ना आए, और आहिस्ता से यहां से गुजर जाता। क्या वजह? तो फरमाया कि वजह यह है कि वो घर में बैठे बैठे किसी कस्टमर के इंतजार में होती है, जब उसे जूतियों की आहट महसूस होगी तो दिल में खुशी होगी कि कोई आ रहा है, और चलते 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 वो जूतियों की आहट की आवाज बढ़ती जाएगी उसके घर की तरफ, तो उसकी खुशी भी बढ़ेगी कि कोई आ रहा है, और बिल्कुल उसके घर के पास जूतियों की आहट जब पहुंचेगी और फिर जब वो उससे दूर होने लगेगी तो उसे महसूस होगा कि जिसको मैं अपना कस्टमर समझ रही थी वो अपना कस्टमर नहीं है, वो तो कोई और है, तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी। मैं ये नहीं चाहता कि किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे किसी को। तो ये तो जरूरी भी नहीं है इस तरह का एहतियात, मगर वो उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था। क्या कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो अपने दाएं बाएं आगे पीछे दोस्त अहबाब को, अपने मुताल्लिकीन को, भाइयों को, बहनों को, जहां जिनके साथ हम रहते हैं, उनसे भी कहो कि भाई अगर आप मुझसे ऐसी कोई चीज देखें जिसकी वजह से आपको या दूसरों को तकलीफ पहुंच रही हो तो आप मुझे कहिए, ताकि मैं उन चीजों से रुकूं, और हकीकत में रुको फिर उन चीजों से, बहुत नफा होगा इसका, बहुत नफा होगा। जुबान से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे और हमारे अमल से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इसका खास ख्याल रखो। इसी के लिए तो हमारी शरीयत मुतहरा ने हमें आदाबुल मुआशरत सिखाए हैं। ये तो बहुत लंबा मौजू है, यानी शरीयत ने इसको बहुत जगह दी है, शरीयत ने बहुत जगह दी है इसको, बहुत बड़ा हिस्सा है ये कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो भाई इसका ख्याल रखोगे ना, करोगे भाई? अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम सब मोहताज हैं, तो अल्लाह ताला शानु हमें तौफीक दे। असल में इन चीजों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है, रास्ते में चल रहे हैं और खाते खाते कोई चीज रास्ते में फेंक दी, अब गंदगी फैल रही है, सबको तकलीफ होगी। ऐसी कोई चीज फेंक दी, पत्थर फेंक दिया, केले का छिलका फेंक दिया, बनाना का स्किन फेंक दिया, कोई किसी की हड्डी भी टूट सकती है। सब चीजों का ख्याल रहे। अंधेरे में यहां एट्रियम में ऐसी कोई चीज रख दी कि जो यहां का मुसल्ली ना हो उसे तकलीफ पहुंच सकती है, वो वाकिफ नहीं होगा कि किधर से जाना है, कैसी चीज तकलीफ। इसीलिए जब लोग यहां एतिकाफ में आते हैं तो रातों को एटीएम की लाइट खुली रहती है, इसलिए कि हम लोग जो यहीं रहते हैं अंधेरे में भी हमें पता है कि सुतून कहां कहां है, लेकिन बाहर से आने वाले मेहमान को सुतून नजर नहीं आता। हम एक मरतबा कापोदरा गए और हजरत मौलाना अब्दुल्ला कापोदरवी साहिब दामत बरकातहुम के हुक्म पर वहां कापोदरा में ईशा की नमाज के बाद हमारा बयान हुआ। फिर हजरत ने पूछा कि क्या निजाम है फलाहेदारिन तरकेसर जाने का कोई प्रोग्राम जहन में? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरी भी चाहत तो है कि वहां अकाबरीन से मेरे कुछ दोस्त उलमा भी हैं उनसे मिलूं, लेकिन अभी तक कोई हतमी नजम नहीं बना है, तो हमें वापस रात ही लौटना था। हजरत ने फरमाया कि यहीं सो जाओ आज और कल हम साथ चलेंगे, मैं भी आऊंगा आपके साथ। तो फिर हम लोग साथ गए, तो हजरत तो जल्दी सोने वाले आदमी हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, और हमारा मामला बिल्कुल उल्टा। मगर वो प्रोग्राम से फारिग होने के बाद जब मेहमान वगैरह सब चले गए तो हजरत ने उजलत की हमारे ऊपर के सो जाना चाहिए, आओ मैं आपको कमरा बता दूं। अब उनके बेटे भी थे सब, लेकिन नहीं, हजरत खुद ऊपर तशरीफ लाए और मुझे और हमारे बड़े भाई और गालिबन हाफिज अहमद अली भी थे, मौलाना अहमद साहिब भी थे, तो हम चारों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके आपको इस कमरे में सोना है, आपको इस कमरे में सोना है, ये पानी जग है इसमें पीने का पानी है, रात को अगर इस्तिंजे की जरूरत हो तो चारों को हमें ले गए, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है, यहाँ पानी है, यहाँ ये रखा हुआ है, अगर रात को इंडिया पाकिस्तान गरीब मुल्कों में लाइट का भी कोई ठिकाना नहीं होता तो कहा कि ये इस कमरे में यहां टॉर्च है, इस कमरे में यहां टॉर्च है। हालांकि अगर कोई ऐसा वाकया रात को हो जाता तो जवान लोग थे, घर में थे, वहां हमारे दोस्त मौलाना इस्माइल साहिब भी थे, जगाते किसी को कुछ करते, टटोल टटोल कर पहुंच जाते, लेकिन नहीं। और होता है ऐसा कि रात को किसी के घर जब हम जाते हैं तो ये सारे ख्याल हमें नहीं आते, रात को थके हुए होते हैं। देखो ये है अदबुल मुआशरत कि हमारे यहां जो साहिब आए हुए हैं उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला शानहु बे अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला शानहु हमें अमल की तौफीक दे। हमारा आपस में जो मामला है उसमें भी हम कुछ बोल जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, कुछ कह जाते हैं, जिद होती है, सख्ती होती है, सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है, कभी छोटे को तकलीफ होती है, कभी बड़े को तकलीफ होती है, कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। न सिर्फ ये कि हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हमसे किसी का दिल खुश हो। हो सकता है कि किसी का दिल खुश करने से अल्लाह राजी हो जाए। इन मिन अहब्बिल आमाल इलल्लाह, उन आमाल में से जो अल्लाह ताला शानहु को बहुत ज्यादा पसंदीदा है, बहुत महबूब है, ऐसे आमाल की फहरिस्त है, उनमें से एक अमल किया है इदखालुस सुरूर अलल मुस्लिम, किसी मुसलमान के दिल में या उसके घर में खुशी को दाखिल करना। तो ख्याल रखा जाए भाई इन सब चीजों का। तो ये ऐसे ही सुन करके हम न चले जाएं, हम भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करें। और तकलीफ तो किसी को नहीं पहुंचानी चाहिए, मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को, इंसान को, जानवर को, और खुशी हर एक को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए इस्लाम के दायरे में रहकर, मुस्लिम को भी, गैर मुस्लिम को भी, जानवर को भी। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हमारी घरवाली को कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ, तो कभी ऐसा होता है कि मियां बीवी दोनों साथ जाते हैं, कभी होता है कि मियां अकेला चला जाता है, बीवी पीछे रह जाती है, कभी बीवी चली जाती है, मियां पीछे रह जाते हैं, होते हैं घरेलू हालात सबके अलग अलग। तो उनको चंद दिनों के लिए कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ, होगी शादी वादी, और मैं थाना भवन ही रहा, तो उसने कुछ मुर्गियां पाल रखी थी और वो घरवाली जो है वो मुर्गियों को दाना डालती थी अपने वक्त पर। तो जैसे हमें भूख लगती है 11:30 बजे खाने का वक्त है और खाना न मिले तो 12:45 बजे बेचैन होते हैं कि खाना नहीं आया अभी तक, तो मुर्गियों का भी हाल है, उन्हें भी भूख लगती है। तो हजी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घरवाली मुझे ताकीद करके गई कि मुर्गियों को 12:00 बजे दाने डालने हैं, देखो मियां बीवी आपस में कैसे थे कि जो घरेलू कामकाज बीवी रोजाना करती थी वो किसी खादिम को कह के नहीं जा रही है कि मैं हजरत को नहीं कहूंगी, तुम्हें कह के जा रही हूं, खुद हकीमुल उम्मत को कहा। तो आपस में मियां बीवी के ताल्लुकात तो ऐसे ही होते हैं, रफीक है दोनों एक दूसरे के, तो कहा कि डालना। हजरत हकीमुल उम्मत ने भी कहा बहुत अच्छी बात है, हजरत ने भी किसी खादिम को नहीं कहा, घर का काम है कर लेंगे। हजरत फरमाते हैं कि आया वो चली गई, दूसरे दिन सुबह हम उठे और काम शुरू कर दिया हमने और काम होता रहा। डॉक्टर अब्दुल हय आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत ऐसे वक्त की कदर करते हुए निजाम और टाइम टेबल के साथ चलते थे कि हजरत के अमल को देखकर आप टाइम बता सकते थे कि घड़ी में इतने बजे होंगे। चलता रहा, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद हजरत जब कोई काम करने के लिए बैठे, एक स्लॉट मजलिस के लिए था, खुसूसी मजलिस रोजाना होती थी, एक स्लॉट उमूमी मजलिस के लिए था जो रोजाना होती थी। खुसूसी मजलिस में वही आ सकते थे जिनको हजरत फरमाते थे, उमूमी मजलिस में सब आ सकते थे। एक स्लॉट मुरीदों पर खत लिखने का था, एक स्लॉट फतवा लिखने का था, एक स्लॉट तफसीर लिखने का था, ये सब अलग अलग चीजें थी। तो अपने स्लॉट में काम करते रहे रोजाना की तरह, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हजरत फरमाने कि जो स्लॉट था उस स्लॉट का जो काम था वो जहन में आ ही नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या कुछ जहन में नहीं आ रहा था। तो हजरत ने सोचा कि ऐसा लग रहा है कि आज इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में मेरा जहन नहीं चल रहा है, तो मैं टाइम क्यों जाया करूं, इसके बजाय इसके बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसको अभी मैं पहले कर लूं। तो स्लॉट मैंने रिवर्स कर लिए, ताकि उसमें भी बिल्कुल जहन न चले, बहुत सर थोड़ी जहन नहीं चला। तो हजरत ने कहा कि मैंने फिर थर्ड स्लॉट को फॉरवर्ड किया, उसमें भी जहन नहीं चला। तो जब दूसरे तीसरे काम में भी जहन नहीं चला तो मैं समझ गया कि मुझसे अल्लाह की कोई नाफरमानी हो गई है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला शानहु ने मेरे जहन को बंद कर दिया है। अब हमारी जिंदगियों में जब कोई मनफी बात, नेगेटिव बात आती है तो हम क्या सोचते हैं, इस वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है। देखो जहन अपनी तरफ गया, हकीमुल उम्मत है। तो बहुत सोचा कि मेरी क्या गलती हो रही है, किस गलती की वजह से अल्लाह ताला शानहू ने अपनी पुष्ट पनाही हटा ली। कोई बात समझ में नहीं आई, तो मैंने दो रकात नमाज पढ़ी और दो रकात नमाज पढ़कर बहुत गिरिया किया अल्लाह के सामने, और सजदे में पेशानी रखकर बहुत रोया कि ये अल्लाह आपने फैजान का दरवाजा बंद कर दिया है, इल्म नीचे उतर नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि मुझसे कोई गलती हो गई है और वो गलती मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप मेरे ऊपर उस गलती को खोल दीजिए। तो बहुत रोने धोने के बाद हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कल्ब पर इल्हाम हुआ, और इल्हाम यह हुआ कि तुम्हारी वजह से मेरी एक मखलूक को तकलीफ पहुंच रही है, तुम्हारी वजह से मेरी एक मखलूक को तकलीफ पहुंच रही है। और ये तफसीर का काम, ये इफ्ता का काम, ये सुलूक का काम, ये तो सरकारी काम है, अब सिविल सर्वेंट है, हमारा काम करते हैं ये, तो आपकी वजह से हमारी एक मखलूक को तकलीफ पहुंच रही है तो हम आपसे हमारा काम क्यों लें। हमारी एक मखलूक को तकलीफ पहुंच रही है। हजरत फरमाते हैं कि तब मेरा जहन सोचने के बाद मुंतकिल हुआ कि अच्छा वो मुर्गियों को दाना डालने का वक्त गुजर गया है, तो मुर्गियां भूखी थी और मुर्गियों को तकलीफ पहुंच रही थी, इस तकलीफ की वजह से हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे शख्स का फैजान बंद हो जाता है अल्लाह की बारगाह से। तो हम मां को तकलीफ पहुंचाते हैं, बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, शोहर को तकलीफ पहुंचाते हैं, बीवी को तकलीफ पहुंचाते हैं, भाइयों को, बहनों को, असातिज़ा को, शागिर्दों को, मुरीदों को, शेख को, नेक लोगों को, मुत्तकी लोगों को, बड़ों को, छोटों को। तो अल्लाह ताला शानहु, फिर कितने दरवाजे हमारे बंद रहते होंगे, इसीलिए हमारी तरक्कियां नहीं होती। इसलिए भाई सब पक्का आज़्म कर लोगे इंशाल्लाह, इसलिए कि मैंने اس پر بہت باتیں کی ہیں، بہت باتیں کی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، دوسروں کو راحت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ. ہاں اس میں پھر یہ بات بھی ہے کہ اپنے دوسرے حقوق کا بھی تو خیال رکھا ہے نا، ایسا نہیں کہ دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے آپ کی بیوی کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسروں کو راحت پہنچانے میں اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں. یعنی ایک حد میں رہ کر کے، ایک حد میں، ایک دائرے میں رہ کر کے. ہمارے بزرگوں نے، بڑوں کی یہ بات ہے کہ اتنے میٹھے مت بنو کہ لوگ آپ کو نگل جائیں، اور اتنے کڑوے بھی مت بنو کہ لوگ آپ کو تھوک دیں. اعتدال، سمجھے؟ اعتدال کیا ہے؟ لا تکن رتبن فتعسر ولا یابسن فتکسر. عربی میں یہ یہی ہے کہ اتنے میٹھے مت بنو کہ آپ کو لوگ نگل جائیں، اتنے کڑوے مت بنو کہ لوگ تھوک دیں. تو عربی میں اس کا یہ ہے کہ اتنے تر مت بنو، اتنے جوسی مت بنو کہ لوگ آپ کو اسکویز کریں، کہ آپ کا شیرہ نکالے، جوس نکالے. اور اتنے ڈرائی مت بنو کہ لوگ آپ کو توڑ دیں. تو اعتدال، اعتدال، ماڈریشن. اور یہ میں نے ابھی دوسرے شہروں میں کہا، یہاں تو شاید نہیں کہا، کہ یہ ہمارا دین پورا ماڈریٹ ہی ہے. اسے ماڈریٹ بنانے کی ضرورت، ماڈریٹ ہی ہے. اگر ہمارے دین پر کوئی عمل کرے گا تو اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو ہمارا دین تو پہلے سے ماڈریٹ ہے، الحمدللہ. تو دھیان سے سنو بھائی ان واقعات کو، اور عمل کی ہمت کرو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. گزشتہ ہفتے حدیث بیان کی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ قسم کھائی، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محروم القسمت شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مؤمن کہلانے کے قابل نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. یہاں پڑوسی میں مسلم اور غیر مسلم دونوں داخل ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ضروری ہے. کسی کو بھی ذرا برابر تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، پڑوسی کا خیال کتنا رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی کے حصے کو بڑھاؤ اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. اللہ اکبر. قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جنہیں چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب شوربہ پکاؤ تو پکاتے وقت ایک آدھ گلاس پانی زیادہ ڈال دو، شوربہ پتلا ہو جائے گا، شاید کھانے میں اتنا مزہ نہ آئے، مگر شوربے کی مقدار بھر جائے گی تو اپنے پڑوسی کو بھی کھانے میں شریک کر سکو گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں سالن ہی نہ ہو اور تمہارے سالن کی خوشبو سے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ٹھیس پہنچے، اس کو اتنی تکلیف بھی مت پہنچاؤ، بلکہ شوربہ بھیج کر حسن سلوک کرو. اور اس حکم میں مسلم پڑوسی اور غیر مسلم پڑوسی دونوں برابر ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستہ تنگ تھا، مگر جہاں جانا چاہتے تھے وہاں جانے کا یہی ایک راستہ تھا. راستے سے گزرتے ہوئے سامنے نظر پڑی ایک کتے پر جو سو رہا تھا. راستہ اتنا تنگ تھا کہ اگر آپ گزرتے تو کتے کی نیند میں خلل واقع ہوتا. حضرت رک گئے اور حضرت کے ساتھ سارے مریدین بھی رک گئے اور اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ کتا اپنی نیند پوری کر کے ایک طرف نہیں ہوا۔ یہ ہے کامل مسلمان جو جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد ایک اور قصہ پیش آیا۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ میرا ایک بستی سے گزر ہوا جہاں مجھے ایک نالی پر سے گزرنا پڑا۔ اس نالی میں گندا پانی بہ رہا تھا۔
نالی چھوٹی سی گٹر جیسی جس میں سے پانی گزرتا ہے۔ تو آج کل ہمارے یہاں تو گٹر سسٹم نیچے سے ہے، ہم نے بھی بچپن میں نالیاں دیکھی گاؤں میں، تو گندا پانی گزرتا ہے اور لوگ اس پار سے اس پار جانے کے لیے ٹری ٹرنک رکھتے ہیں اور اس پر سے گزر جائے، وہی پول ہوتا ہے، وہی برج ہوتی ہے۔ لیکن اس پر سے ایک وقت میں ایک آدمی ہی گزر سکتا ہے کیونکہ ٹری ٹرنک ہوتا ہے۔ تو ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو انتظار کرے گا یہ والا گزر گیا، پھر چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اسے کود کر اس پر سے نہیں گزر سکتے، تو اس وجہ سے وہ ٹری ٹرنک۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ تو وہ ہوا کہ میں نے وہ کتے کا خیال کیا اور کتے کا خیال کیا کہ اسے جگایا نہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو نالی پر سے میرا گزر ہوا، تو نالی پر سے گزر ہوا تو وہ ٹری ٹرنک یا پلانک جو کچھ بھی رکھا ہوا تھا اس پر سے میں گزرنے لگا، تو سامنے سے کتا آیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے۔ اب کون اترے، کون پیچھے ہٹے، یہ معاملہ ہو گیا۔ تو کرامت ہوئی کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی کہ کتے کے ساتھ بات کی۔ سلیمان علیہ السلام بھی جانوروں کی بولی جانتے تھے، تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو بھی جانوروں کے ساتھ بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔
اس نالی میں گندا پانی بہ رہا تھا۔
اس قصے کو غور سے سنی اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے قصے کے ساتھ ملائیے اس کو۔
اس پار سے اس پار جانے کے لیے نالی پر ایک درخت کا تنا ٹری ٹرنک رکھا تھا جو پل کا کام دے رہا تھا۔ میں اس طرف سے چلنے لگا اور دوسری طرف سے ایک کتا چلتا ہوا آیا۔ بیچ میں ہم ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے۔ حق تعالی شانہ نے میری اس سے گفتگو کروائی۔ یہ ایک کرامت تھی۔ اللہ تعالی اپنے اس نیک بندے کی طرف علم کا ایک حصہ منتقل کرنا چاہتے تھے۔ بات چیت ہوئی۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں تم اتر جاؤ اور ہمیں راستہ دو۔
تم اتر جاؤ نیچے نالی میں، گندا پانی بہ رہا ہے۔ تو گندا کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے گندا ہو سکتا ہے پاک ہو سکتا ہے ناپاک ہو، تم اندر اتر جاؤ تاکہ میں گزر جاؤں، میں گزر جاؤں، تم اندر اتر جاؤ۔ اس سے کہ تمہیں تو نماز وماز پڑھنی نہیں ہے، پر اگر میں اتروں گا تو بدن بھی ناپاک ہوگا، گندا ہوگا، کپڑے گندے ہوں گے، دھونے پڑیں گے، تو تم اتر جاؤ، میں گزر جاؤں، پھر تم
مکلف نہیں ہو، تم مکلف نہیں ہو، ہم مکلف ہیں۔ تمہیں نہ نماز پڑھنی ہے نہ طہارت کا تمہیں حکم ہے۔ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے اور طہارت کا بھی حکم ہے۔ اگر میں اس میں اتر گیا تو میرا بدن اور میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر تم اتر گئے تو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تم اتر جاؤ اور مجھے گزر جانے دو۔ کتے نے جواب دیا کہ اگر حکم ہو تو اتر جاؤ، مگر ایک کام کی بات بتلا دوں، اگر تم نیچے اتر گئے۔
حکم ہو تو اتر جاؤں، لیکن اس حکم سے پہلے آپ ایک بات میری سن لو۔ کتا بول رہا ہے جی،
اگر تم نیچے اتر گئے اور مجھے گزرنے دیا تو صرف اتنا ہوگا کہ تمہارا بدن اور کپڑے گندے ہو جائیں گے جو پانی سے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مجھے نیچے اتارا اور تم صاف ستھرے اوپر سے گزر گئے اور اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں عجب یا کبر کی گندگی پیدا ہوئی تو اس کو پوری دنیا کے سمندر بھی نہیں دھو سکیں گے۔
ہے نا، ہو سکتا ہے نا کہ دیکھو میں کتنا بڑا آدمی کہ کتے کے ساتھ بات کی اور بات کر کے کتے کو نیچے اتارا اور کتے نے میری اطاعت کی اور میں گزر گیا. اگر تھوڑا میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے دل میں ایسی گندگی آ جائے گی کہ سات سمندر بھی اس کو دھو نہیں سکیں گے. اب آپ فرمائیں کہ میں اتروں یا کیا کرنا ہے. وہ فوراً اتر گئی, حضرت فوراً نالی میں اتر گئے اور کتے کو گزر جانے دیا. بھائی سمجھ میں آئے, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کی وجہ سے ایک جانور کو, مرغیوں کو تکلیف پہنچی تو علم کا فیضان بند ہو گیا, اور علامہ روم رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ایک کتے کو راحت پہنچی کہ اسے نیند سے بیدار نہیں کیا تو علم کا فیضان ہوا. ایک علم کا بہت بڑا باب کھلا ان کے سامنے. یہ تو متن ہے, اس پر سے اب کتنے مسائل اور متفرع ہوں گے اور بڑے بڑے مشائخ اس سے کتنی کتنی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا تعلق علم کے یعنی روحانی دولت سے بھی ہے, کسی کو تکلیف پہنچانے اور راحت پہنچانے سے.
علامہ روم رحمت اللہ علیہ یہ سن کر فوراً نیچے اتر گئے اور کتا اوپر سے گزر گیا. علامہ روم رحمت اللہ علیہ گھر پہنچے, رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور دعا میں بہت آہوزاری کی اور حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک کتے کے ذریعے اپنی حیثیت کی پہچان کروائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب پر الہام ہوا کہ اے روم, کچھ سال پہلے تم ایک راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں ایک کتا سویا پڑا تھا, یہ وہی کتا ہے. تم نے اس کتے کا اس وقت خیال رکھا تھا, اس کے بدلے آج ہم نے اسی کے ذریعے تمہیں یہ علم عطا فرمایا.
تو یہ ہمارے اکابر مشائخ جو ہم سے بہت آگے چلے جاتے ہیں, ان کی زبان سے ایسی ایسی بات سننے کو ملتی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. قرآن اور حدیث سے ایسی ایسی باتیں نکال کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے, بلکہ وہ پڑھا نہیں رہے ہیں, ہم پڑھا رہے ہیں, پھر بھی ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ شریعت پر چونکہ عمل کرتے ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے. یہ سب باطن کی چیزیں ہیں, تو صرف ظاہر پر نظر مت کرو, باطن پر بھی نظر کرو.
رب کائنات کا نظام عجیب و غریب ہے میرے بھائیو. ہم صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور سارے فیصلے کر رہے ہیں. ذرا ان پاکیزہ اعمال کو بھی اختیار کر کے دیکھو جنہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے, پھر دیکھو کہ ہر اعتبار سے کتنی ترقی ہوتی ہے. کیا الہام ہوا کتے پر جو تم نے مہربانی کی تھی, اس کے بدلے اسی کتے کے ذریعے ہم نے تمہارے اوپر ایک علم کا دروازہ کھولا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے عالم اور بڑے محدث کا قصہ بیان کیا ہے.
ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں, تندرست ہوں, میری بیوی بھی صحت مند تندرست, بچے بھی سب ٹھیک ٹھاک, ہمارا اپنا گھر ہے, ویل سیٹلڈ ہے, اور ہمارے ساتھ ماں رہتی ہے, ہمارے ساتھ باپ رہتا ہے. اس بیچاری کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو ہمارا احسان ہے کہ ہم ان کو رکھتے ہیں. بیٹے کے ذہن میں بھی ایسا آتا ہے, بہو کے ذہن میں بھی ایسا آتا ہے, اور پھر ذہن میں ہی آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا بھی معاملہ کریں کیا فرق پڑ جائے گا, کس کو شکایت کرنے کے لیے جائے گی, اور اگر شکایت کری بھی تو ہمارا کون توڑ لے گا اور بگاڑ لے گا. یہ ظاہر کو ہم دیکھ کر کے سارے فیصلے کرتے ہیں نا. یہ جو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, یہ سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے فریاد. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی طرف سے دیر سویر فیصلے ضرور ہوتے ہیں, اور ایسے فیصلے ہوتے ہیں, بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, تو کیا مطلب اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے؟ یہ لاٹھی جب کسی کو ماری جاتی ہے تو پہلے یوں کھٹ کھٹا کر کے پھر تو پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آ رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ تکلیف، کسی کو تکلیف ظلم ہے، کسی کو بھی آپ تکلیف پہنچاؤ ظلم ہے۔ اس معاملے میں اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر کے بے نیازی، اب چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کے معاملے میں کسی استاد سے اگر کسی شاگرد پر کچھ زیادتی ہو جائے تو احساس تو ہوتا ہی ہے نا بعد میں کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، غلطی اس کی نہیں تھی، ہو جاتا ہے احساس۔ اگر ہم کیا سوچتے ہیں کہاں جائے گا یہ غریب، کیا میرا بگاڑ لے گا، میں استاد ہوں، میں محتمم ہوں، یہاں ساری فیصلے میں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی ہماری ہو جائے تو ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ حالات یکساں ہمیشہ نہیں رہتے، آج جس کا اپر ہینڈ ہے کل الٹا ہو جائے گا۔ اور میں نے بہت دیکھا ایسا زندگی میں، بہت دیکھا، بہت دیکھا میں نے، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آخرت کی تیاری کے اعتبار سے تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ میرے اور قبر کے درمیان فاصلہ بہت چھوٹا ہے، کس وقت روح نکل جاوے اور قبر میں جا کر کے مجھے پوچھ ہو جاوے کہ زندگی کیسے گزاری، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ کی پکڑ کے اعتبار سے ہمارے اور قبر کے درمیان فاصلہ لمبا سمجھو، کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میری عمر 50 سال ہے تو میں 90 سال تک زندہ رہنے والا ہوں، 100 سال تک زندہ رہنے والا ہوں، کیا پتا، اور صحت بگڑنے والی ہے اور معذور ہو جانے والا ہوں اور روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج ہو جانے والا ہوں، اور کیا پتا کیا صورتحال ہو۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج کی ہماری جو اچھی حالت ہے اور کسی اور کی کم درجے کی حالت ہے، اس سے ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ لیتا بھی ہے، اللہ دیتا بھی ہے۔ واللہ یقبض ویبسط۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ شری ویڈر، وہ چاہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام والسلام کو کنویں میں ڈوبنے سے بچا کر مصر کے تخت پر بٹھاتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں تو مصر کے تخت سے اٹھا کر فرعون کو غرق کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ ابو لہب جو ہے، ابو جہل، وہ تو آج ہم جب بات کرتے ہیں ابو جہل کی تو ہمیں ابو جہل بہت چھوٹا آدمی لگتا ہے، بہت ذلیل اور حقیر لگتا ہے، اور حقیقت میں ہے بھی ذلیل اور حقیر، لیکن اس دور میں ابو جہل کا مطلب سادات قریش میں سے تھا، وہ قریش کے سرداروں میں سے، بہت بڑا نام اس کا، اور با وجاہت اور با روب، اور ہوشیار بھی بہت، اسی لیے اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ حکمتوں والا، حکمتوں سے بھرا ہوا، اسی لیے تو سردار تھا۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور حسد اور حقد میں پھر ایسے ایسے قدم اس نے اٹھائے جن سے ایسا لگتا ہے کہ بے وقوف آدمی تھا، ایسا نہیں تھا، تو بہت ہوشیار آدمی تھا، بہت ذہین۔ اور ابو لہب کتنا خوبصورت چہرے والا کے نام ہی ابو لہب تھا کہ آگ کے انگارے اور آگ کی لپٹوں کی طرح اس کا سرخ سرخ چہرہ تھا. لیکن دیکھو ابو جہل کی موت کیسی ذلت کے ساتھ آئی, کیسی ذلت کے ساتھ موت آئی. تو وہ بدر میں مارا گیا, پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے دلوں میں ان کی بہت عظمت ہے اور ہونی بھی چاہیے اتنی جتنی ہے, بلکہ جتنی ہے وہ بھی کم ہے. لیکن اس وقت اس دور میں جب دونوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو حضرت بلال کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کی حیثیت ہی حیثیت. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کا ڈنکا آسمانوں میں بھی بجایا اور زمینوں میں بھی بجایا, کتنی عزت عطا فرمائی. تو ڈرتے رہنا چاہیے, اپنی موجودہ حالت پر ناز نہیں کرنا چاہیے.
حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے عالم اور بڑے محدث کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ مغفرت ہو گئی. پوچھا کہ کس بات پر مغفرت ہوئی؟ فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ آج میں تمہاری مغفرت کر رہا ہوں. پھر پوچھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے کس عمل کی وجہ سے مغفرت کر رہا ہوں؟ یہ عالم کہنے لگے کہ میں اس بات پر بہت خوش ہوا کہ مغفرت ہو گئی, مگر سوچ میں پڑ گیا کہ کس عمل کی وجہ سے. کہنے لگے میرے دماغ میں بہت سارے اعمال گھومنے لگے کہ فلانی کتاب لکھی تھی جس سے ہزاروں نے فائدہ اٹھایا تھا, فلانی تقریر سے ہزاروں کی زندگیاں بدلی تھی. وہ کام کیا تھا؟ میں نے یہ کام کیا تھا. سینکڑوں اعمال میرے ذہن میں آنے لگے. ابھی میں کچھ عرض نہیں کر پایا تھا کہ حق تعالی شانہ گویا ہوئے.
بہت بڑے عالم اور محدث, اور پھر اس زمانے کے, تو پوچھا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہیں پتا ہے کس عمل کی وجہ سے؟ تو بڑے بڑے اور اچھے اچھے عمل ذہن میں آنے لگے کہ شاید اس کی وجہ سے ہو, شاید اس کی وجہ سے ہو, شاید اس کی وجہ سے ہو. کبھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے, میں بتلاؤں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ عمل بتلایا جس عمل کی وجہ سے مغفرت ہو گئی. جی,
حق تعالی شانہ گویا ہوئے کہ تم ایک دن کتاب لکھ رہے تھے, لکھتے لکھتے اپنا قلم دوات میں داخل کر کے نکال کر ہاتھ میں لے کر سوچ رہے تھے.
آدمی جب لکھتا ہے تو پہلے زمانے میں پین ہوتی تھی ووڈ کی, اور اندر ایسا ڈالتے تھے انک پوٹ میں, اور انک پوٹ میں سے ایسا لے کر کے کبھی کبھی آدمی ایسے سوچتا ہے کہ کیا لکھنا ہے آگے. تو ایسے کہا کہ میں نے یوں کر کے لیا اور ایسا پکڑ کے میں سوچ رہا تھا کہ آگے کیا لکھنا ہے. تو جب وہ بات ذہن میں آئی تو میری نظر پڑ گئی کہ روشنائی اور انک, یہ قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے, فلائی, اور وہ روشنائی کو چوس رہی ہے. اس کو پیاس لگی تھی, پیاس لگی تھی تو وہ کوئی لکوڈ کو تلاش کر رہی تھی, تو یہ تو پیاس نہیں کر رہی. تو میں اگر قلم کو ایسے ہٹاتا تو وہ اڑ جاتی, تو اس کی پیاس نہ بجھتی. تو میری جب نظر پڑی تو میں اس وقت تک قلم کو ایسے پکڑ کے بیٹھا رہا جب تک وہ خود نہیں اڑ گئی. تو کہا اللہ نے یہ فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے مغفرت ہوئی. اللہ اکبر. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی دو قسم کے لوگ ہیں, وہ لوگ جو بہت اعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اعمال کرتے ہی نہیں, برے اعمال میں مبتلا ہے, تو سب کو میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کسی نیکی کو کرنے کا موقع مل جائے, دل میں کسی نیکی کا خیال آئے, چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو, ضرور کرو. یہ جو اعمال بالکل نہیں کرتے, ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی ان کی مغفرت کا سبب بن جائے, اور یہ بہت اعمال کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہو اور ابھی تک وہ نیکی وہاں پہنچی نہیں ہے جس کی وجہ سے مغفرت ہونے والی ہے, اور یہ وہ نیکی ہو جس کا اللہ موقع دے رہے ہیں. اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ ہر چھوٹے بڑے نیک کام میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے, ہر چھوٹے بڑے نیک کام میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے. ہر ایک کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے, ہر جنازے میں شرکت کریں گے, ہر میت کو غسل دینے کے لیے جائیں گے, کبھی بھی نیک کام میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اگر کوئی آیا کہ بھائی فلاں جگہ ذرا آپ میرے ساتھ چلو ایک کام ہے, ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں گے تو وہ میری بات سنیں گے, تو کہ بھائی بہت اچھی بات ہے. ہر ایک کے ساتھ, یہاں تک کہ کوئی صرف اتنا کہتا تھا کہ میں لندن جا رہا ہوں, آپ فارغ ہو تو ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے, کمپنی ملے گی, تو بھی بیٹھ جاتے تھے. ابھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اس کی گواہی دیں گے کہ چلو مانچسٹر جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, چلو ہمیں کیا ہے, اپنی تسبیحات تلاوت جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر لیں گے. سنتوں کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, جیب میں ہمیشہ سویٹ رکھتے تھے, راستے میں کوئی بھی بچہ مل جاتا تھا تو سویٹ دے دیتے تھے, دو پینے دیتے تھے, پانچ پینے دیتے تھے, ایک پاؤنڈ دیتے تھے. ابھی کسی جگہ میرا جانا ہوا تو بہت مالدار گھرانے کے لوگ ہیں, تو اب ان کا بچہ بھی بڑا ہو گیا ہے, میری عمر کے قریب قریب ہے, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہارے ابا نے ایک مرتبہ راستے میں مجھے مل گئے تھے تو مجھے بھی ایک پاؤنڈ دیا تھا. کہا مجھے ابھی تک یاد ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے. اور عجیب ان کا اہتمام تھا, ایک دن مجھے کہنے لگے کہ فلاں صاحب حج کر کے آ رہے ہیں تو ان کو ملنے کے لیے جانا ہے, تو جلدی تم سو جاؤ, ہماری لیٹ سونے کی عادت پہلے سے ہے, طالب علمی کے زمانے سے رات کو پڑھنے وغیرہ کی عادت ہم نے ڈال دی, تو بہتر یہ ہے کہ رات کو سو جاؤ اور صبح اٹھ کے پڑھو. ایک مرتبہ سائیکل الٹی ہو جاتی ہے, پھر اسے سیدھا کرنا بہت مشکل ہے, اور اصل نیند جو ہے وہ رات کی ہے. تو مجھے کہا کہ جلدی سو جاؤ, مجھے ساتھ لے جاتے تھے اور میں بھی ساتھ جاتا تھا خوشی سے, تو کہا کہ جلدی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ اب تو فجر کے بعد ہی جانا ہے نا فجر, تو کہا کہ نہ اتنے بجے وہ گھر پہنچ رہے ہیں. تو فجر کی جو نماز تھی اس سے دو گھنٹے پہلے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا فجر کے بعد چلے جائیں گے, اس وقت وہاں جانے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تو عالم تو نہیں تھے مگر علماء کے پاس بیٹھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, اب غالباً موقوف ہی ہے, کہ جب حاجی حج کر کے واپس لوٹے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤ, اس لیے کہ وہ مغفور ہے, لہذا وہ جس کے لیے دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اب ہم نے تو حدیث پڑھی ہے یہ, لیکن ہمارا اس کی طرف ذہن کبھی نہیں جاتا. دین کو بھی کوئی حاجی آ رہا ہو تو ہمیں ایسا خیال نہیں آتا کہ چلو حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کر کے باہر کھڑے رہتے ہیں, ہمارے اپنے آتے ہیں تو بھی. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ تو دو بجے آ رہے ہیں اور گھر میں داخل ہو جائیں گے, پھر فجر کے بعد ہم جائیں گے تو کیا فائدہ, ہمیں تو وہاں ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے کہنا ہے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہاں پھر مجھے جگایا اور ساتھ مجھے بھی لے گئے, اور وہ ان کو ایک آدھ گھنٹہ تاخیر بھی ہوئی آنے میں, تو انتظار میں رہے. جب وہ آئے گاڑی میں سے اترے, ان سے مصافہ کیا, ان سے مغفرت کی دعا کے لیے کہا, انہوں نے اندر آنے کو کہا تو زمزم کھجور سے اسی وقت فارغ ہو کر کے پھر ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد نور میں پہنچے. یعنی اس قدر اہتمام تھا نیکیوں کا, بہت نیکیوں کا بہت اہتمام تھا, بہت اہتمام تھا. تو ये सब उन्हीं की बरकत है, ये जो कुछ नजर आता है। इस सलीम की शक्ल में भी आपको जो कुछ अच्छाई नजर आती है तो ये सब उनकी बरकत है। हकीकत ये है, ये उनका फैज है, उनकी बरकत है। उन्होंने जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी उसका फल हमें अल्लाह दे रहा है। पता नहीं किसी किसी दुआएं उन्होंने की होंगी। तो मैंने उनसे एक मर्तबा कहा कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, ये हर छोटे छोटे काम को करना कोई जरूरी नहीं है आपको। अब आप तो उन्होंने कहा कि बेटा टालते रहे पहले, जब मेरी तरफ से इसरार हुआ तो फरमाया कि बेटा अल्लाह के यहां मेरी नजात मेरे आमाल की बुनियाद पर नहीं होगी। वो कैसी मारिफत कैसी थी, आलिम नहीं थे पूरे। अल्लाह के यहां मेरी नजात मेरे आमाल की बुनियाद पर नहीं होगी, अल्लाह के फजल की बुनियाद पर होगी। लेकिन अल्लाह का फजल मुतवज्जे होगा किसी अमल की वजह से, यानी अल्लाह बहाना बनाएंगे किसी अमल को। कोई कसरत अमल की वजह से मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, अल्लाह के फजल की वजह से। मगर अल्लाह के फजल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चाहिए ना, बहाना अल्लाह बनाएंगे। रहमत हक बहाना मी जोयत। तो क्या मुझे पता नहीं है कि मैंने अब तक जितने अमल किए हैं उनमें से वो अमल अभी तक अल्लाह के यहां पहुंचा है या नहीं जो उसके फजल को मुतवज्जे कर सकेगा। इसलिए मैं तो मरते दम तक छोटे छोटे हर अमल की कोशिश करूंगा जो मुझसे हो सके, ताकि शायद कोई अमल ऐसा ऊपर पहुंच जावे अल्लाह करे कि जिसकी वजह से मेरी मगफिरत हो जाए। ये है रिजालुल आखिरत, रिजालुल आखिरत, आखिरत के लोग के। ऐसा नहीं कि वो बहुत अमल करते थे ताकि बड़ी बड़ी जन्नतें मिले, नहीं, उनको तो डर लगता था। रात को तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे अकाबिर, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते थे और हाथ उठाकर ये कहते थे कि अल्लाह मैं इस काबिल तो नहीं कि तुझसे तेरी जन्नत मांग सकूं। तहज्जुद पढ़ने वाले ये कह रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं कि तुझसे तेरी जन्नत मांग सकूं, इसलिए जन्नत तो नहीं मांगता, लेकिन ये अल्लाह जहन्नम से पनाह मांगना तो जरूरी है, इसलिए कि उसके बगैर कोई चारा नहीं है, तो मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं कि जहन्नम से मुझे बचा दे। अल्लाह ताला शानू हमें भी तौफीक अता फरमाए। तो ये छोटी छोटी नेकियां काम आ जाती है। तो यहां क्या है कि वो बड़े मुहद्दिस और बड़े आलिम थे, उनकी मगफिरत किस बुनियाद पर हुई, एक मक्खी का ख्याल करने की वजह से। मक्खी, मक्खी उसका ख्याल करने की वजह से। पूरा कर लो इस किस्से को फिर छुट्टी का।
कलम दवात में दाखिल करके निकाल कर हाथ में लेकर सोच रहे थे कि आगे क्या लिखूं, उसी वक्त एक मक्खी तुम्हारे कलम पर बैठ गई और इंक रोशनाई को चूसने लगी। तुम्हारे जहन में आगे लिखने की बात आ गई और अभी कलम चलाने का इरादा किया ही था कि तुम्हारी नजर उस मक्खी पर पड़ गई जो रोशनाई चूस रही थी। तुमने हाथ नहीं हटाया बल्कि तुमने उसे अपनी प्यास बुझाने का मौका दिया। मुझे मेरी मखलूक के साथ शफ़क़त का तुम्हारा ये अमल बहुत पसंद आया और मैंने तुम्हारी इसकी वजह से मग़फ़िरत कर दी। सोचो मेरे भाइयों, कैसे कैसे अमल पर मग़फ़िरत हो जाती है। इस किस्म के अमल को हम अमल ही नहीं समझते, और अगर समझते हैं तो बहुत मामूली। हर छोटे बड़े अमल को करने की कोशिश करनी चाहिए। मालूम नहीं कौन सा अमल मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। मेरे प्यारे वालिद साहिब रहमतुल्लाह ने एक मर्तबा फरमाया कि बेटा आखिरत में नजात तो अल्लाह ताला के फजल ही से होगी, मगर वो अपने फजल को निछावर करने के लिए किसी अमल को बहाना बनाते हैं। मुझे चूंकि मालूम नहीं कि मेरा वो अमल आखिरत में पहुंच गया है कि नहीं, इसलिए मुझे मरते दम तक हर छोटी बड़ी नेकी की कोशिश में रहना पड़ेगा। یہ ہے اللہ والوں کا حال، اور ہمارا حال یہ ہے کہ حساب کتاب میں رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اگر اس ایک چھوٹے عمل کو چھوڑ دوں گا تو کیا نقصان ہوگا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ سوچ غلط ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا عمل بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتیاں راستے میں اتار کر یوں ہی داخل ہو جاتے ہیں، اگر جوتیوں کو ایک جانب رکھ کر یہ سوچ لیتے کہ میرے دوسرے بھائی تکلیف سے بچ جائیں گے تو کتنا اجر ملے گا، ممکن ہے مغفرت بھی ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس مضمون کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس مضمون کو جگہ جگہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ بھائی، ہمارے مدرسے میں اس ہفتے سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں طالبات کے، تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، محنت کی توفیق دے، ان کو انشراح قلبی نصیب کرے، ان کے ذہنوں کو اللہ کھول دے اور اعلیٰ نمبرات سے ان سب کو پاس فرمائے، شیطان اور نفس کی شرارتوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور علم میں اللہ بہت برکت دے، صحیح نیتوں کے ساتھ ان کو امتحان کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی محنت کرنے کی توفیق دے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ شانہ امت کو سنبھالنے والا بنائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك، اللهم اخر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا واعدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اغذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.